أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم. فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض.
قلبی ہے، और वो जिक्र जो जिक्र लिसानी है दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अहम तरीन जो अज़कार हैं जिक्र इलाही के मरातिब में अहम तरीन मरतबा जिक्र ये है कि इंसान कोई काम करते वक्त अल्लाह को याद रखे। कोई काम करते वक्त ये अहम तरीन मरतबा है। और अभी जुमला और वाजें दर कर लूं, मासूम के कलिमात हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम مراتب ذکر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس وقت انسان کے سامنے کوئی روک نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اسے کوئی گناہ کرنے کا موقع نصیب ہو حاصل ہو اور وہ یاد خدا کی بنا پر گناہ نہ کرے سے کچھ کہے یا نہ کہے یہ مسئلہ نہیں دل میں ذہن میں یہ بات آ جائے خدا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا نے یہ کام کرنے کے لیے منع کیا یا خدا اس کام کو پسند نہیں کرتا بس خدا پسند نہیں کرتا اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ ترک کر دینا اس کام کا یہ بلند ترین مراتب ذکر میں سے اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ذکر الہی بھی ہماری عملی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے جتنے ایمانی حقائق ہیں وہ ہماری زندگی سے مربوط ہونے چاہیے اصول دین کے مباحث یہ صرف عقل علمی کی غذا بن کر نہ رہ جائیں بلکہ عقل عملی کے رہنما بنے اور عمل پر ثمرہ عطا کرے توحید نبوت معاد عادل امامت اسے مباحث کس لیے ہیں ہم کس لیے مسلسل توحید کا بیان کرتے ہیں یاد رکھیے گا یہ جملے جو میں نے عرض کیے تھے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھیں درست ہے صحیح ہے یہ بات توحید کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھیں درست ہے صحیح ہے یہ بات توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حج کو جائیں درست ہے بالکل صحیح ہے لیکن توحید کا بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ سندھی اور غیر سندھی ایک دوسرے سے محبت کریں خدا کی خاطر نفرت پیدا نہ ہو توحید کے بڑے تقاضے ہیں یہ توحید کے تقاضے ہیں توحید کا تقاضا یہ کہ سلمان کو سلمان فارسی کہہ کر چڑھایا نہ جائے سلمان محمدی کہہ کر احترام کیا جائے فیصلہ کر دے اس کو تسلیم کر لیا جائے زبان سے تسلیم نہ کیا جائے, دل سے تسلیم کیا جائے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اگر کوئی حکم دے دے, کوئی فیصلہ کر دے, تو دل میں اس فیصلے کے خلاف کوئی خلش بھی پیدا نہ ہو. زندگی سے مربوط ہونی چاہیے نا توحید. توحید کا تقاضا ہے کہ اولاد کو اللہ کی امانت سمجھا جائے. توحید کا تقاضا ہے کہ اپنی کمائی کو اللہ کے لطف و کرم کا نتیجہ سمجھا جائے. توحید کا تقاضا ہے کہ بچوں کی تربیت عبادت سمجھ کر کی جائے. مجرد زندگی اختیار کر کے, راہبانہ زندگی اختیار کر کے, خانقاہوں میں بیٹھ کر یا غاروں میں بیٹھ کر یا پہاڑ کی چوٹیوں پر بیٹھ کر بیوی بچوں کے تعلقات سے الگ رہ کر یاد خدا کرنا معمولی یاد خدا ہے. بیوی بچوں کے درمیان رہ کر خدا کے احکام کے مطابق گھر کے لوگوں کی تربیت کرنا یہ بڑی ریاضت ہے. ایک مقام پر فرماتے ہیں, عام طور پہ گھروں میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں غیر مسلموں کی نہیں, اور مسلمانوں کی قسمیں کتنی ہیں وہ خود قرآن بتا دیتا ہے. ہم اگر مسلمانوں میں طبقے بنائیں تو کہیں گے صاحب دیکھیے یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, مگر اگر خدا نے طبقے بنائے ان طبقوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. کل بھی ایک اشارہ کیا تھا میں نے صبح کی یہاں کی مجلس میں بھی اور شب کی گفتگو میں بھی, جو حضرات دونوں مجلسوں میں شریک تھے ان کے ذہنوں میں ہوگا, لیکن وہ مطلب پھر آج میں مقرر عرض کروں تاکہ اس سلسلے میں بھی وہ گفتگو مکمل اور مضبوط رہے. پروردگار نے جو طبقے بتائے ہیں اور بنائے ہیں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے. بہرحال ہمارے یہاں اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ بہو آئی اور پہلی اولاد بیٹی ہو گئی, قیامت ہے. نہ ساس کو وہ بہو اچھی لگ رہی ہے, نہ سسر کو, کبھی کبھی شوہر کو بھی اچھی نہیں لگتی, ایک مصیبت. بیٹی پیدا ہو گئی, یعنی کیا یہ بہو جو ہے یہ خالق ہے, مصور ہے؟ اس نے اپنے رحم میں اس بچے کو شکل و صورت کی بیٹی بنا دیا. اعتراض کس پر ہے, بہو پر یا خدا پر؟ سماجی مسائل ہے, یہ گھریلو مسائل ہے, یہ معاشرتی مسائل ہے, ان کا دین اور اصول دین سے تعلق نہیں ہے. بیٹی کی ولادت کی بنا پر بہو سے نفرت کرنا شرک ہے, کفر ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے, خلاف میں تقاضا ہے, توحید ہے, رضا الہی اور مشیت حق سے ٹکرانا ہے. اللہ نے جو اختیار کیا اس کو ناپسند کرنا ہے. اللہ نے پسند کیا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو, آپ ناپسند کر رہے ہیں. کس نے پسند کیا؟ المصورو کس کا نام ہے؟ کون ہے صورت عطا کرتا ہے مولود کو. آپ سبحان اللہ وہ ہے مصور لفظ قدرت کام کرتا ہے. اس نے پسند کیا, اس نے اختیار کیا کہ آپ کیا بیٹی پیدا ہو. آپ ناپسند کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, تو کس کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں؟ ایک طرف خدا کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں, دوسری طرف ایک خدا کی بندی ایک کنیز خدا پہ ظلم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور پھر چاہتے ہیں زندگی میں رونق پیدا ہو. سمجھتے ہیں گھروں میں نحوستیں کیوں برستی ہیں, معاشرے میں نحوستیں کیوں آتی ہیں, بے برکتی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ مسائل رہے ہیں, ہر دور میں رہے ہیں. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون سعادت مند ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. یہاں ساری کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ہاسپٹلس کے چکر لگتے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, سب جتنے کرتب آپ کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے. ساری کوششیں ہوتی ہیں کہ پہلا بیٹا ہو, کوششیں یہ ہوتی ہیں پہلا بیٹا ہو. حضور کے یہاں حضور کی نسل مبارک, حضور کی ذریت طیبہ کس سے چلی؟ بیٹی سے. اکثر دیکھا گیا ہے کسی گھر میں دو بھائی ہوں, کسی کا بیٹا ہو کسی دوسرے بھائی کی بیٹی ہو, اب جس کی بیٹی ہوتی ہے بیچارے کا چہرہ جو ہے بجھا بجھا سا رہتا ہے, جس کا بیٹا ہے وہ بہت خوش رہتا ہے, اور عجیب عجیب نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, اخلاقی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, عجیب عجیب الجھنے اور گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے. کسے معلوم ہے کہ کل یہ بیٹا لائق ہوگا یا نہ لائق, اور کسے معلوم ہے کہ یہی بیٹی کہیں کوثر نہ بن جائے. سعادت مند ہے وہ بیٹی, سعادت مند ہے وہ خاتون اس کی پہلی اولاد بیٹی ہے. دوسری حدیث سماعت فرما لیجیے, بھلا نہ دیجیے اور واہ واہ کر کے یہیں سب واپس نہ کر دیجیے. حضرت نے مرتبہ فرمایا, یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور مختلف تعداد کا ذکر ہے. فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو چار بیٹیاں دی ہوں, ایک روایت میں تین بیٹیاں دی ہوں, اور چاروں یا تینوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے, نیک تربیت کرے, پروان چڑھائے اور انہیں اپنے گھر سے باعزت بآبرو عفت اور عصمت کے ساتھ ان کے شوہروں کے گھر پہنچائے, تو روز قیامت بلا حساب و کتاب اللہ اسے جنت میں بھیجے. بلا حساب و کتاب اللہ اسے بہشت عطا فرمائے گا. کس کا اعلان ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ اسی کا وعدہ جس نے خود جنت کے ہونے کی خبر دی, ورنہ ہمیں معلوم کیا تھا کہ جنت بھی کوئی شے ہے؟ خدا کے ہونے کی خبر کس نے دی؟ جنت کے ہونے کی خبر کس نے دی؟ جہنم کے ہونے کی خبر کس نے دی؟ جس نے جنت کی راہیں دکھائیں وہ وعدہ کر رہا ہے. اگر کسی کے پاس تین بیٹیاں یا چار بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی تربیت کر کے انہیں پاک دامنی کے ساتھ, عصمت و عفت کے ساتھ, علم و ادب کے ساتھ, دین و دیانت کے ساتھ, تہذیب و ثقافت کے ساتھ انہیں تربیت کر کے اور ان کے شوہروں تک پہنچا دے, گھر سے شوہر کے گھر تک پہنچائے, یہ اتنی بڑی عبادت اور ریاست ہے کہ بلا حساب و کتاب بہشت میں خدا بھیج دے گا. اب سمجھے آپ, خانقاہ میں اگر میں بیٹھا رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں, خانقاہ میں بیٹھا رہا ہوں, نہ شادی کیا نہ بیاہ کیا اور اپنی چھاور کے پیسے اور نظر کے پیسے اور جناب والا کیا کیا کہتے ہیں اسے, نظرانے چلے آ رہے ہیں, چڑھاوے چلے آ رہے ہیں اور بغیر محنت کے روٹی مل رہی ہے, پیسہ پسینہ بہانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. امت ہے اور جناب والا پیر امیر الغربی صاحب کا, بھائی اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں, آپ کیوں میرے سامنے ہی ہنس کے میرا مذاق اڑا دیں, تھوڑا تو لحاظ کیجیے. روزی روٹی چل رہی ہے اور خوب تعیش کے ساتھ, تعیش کے ساتھ, عیش و عشرت کے ساتھ. یہ پیر امیر الغربی صاحب کا کتنا حساب ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ شخص جو محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے جسم میں درد ہو رہا ہے, پاؤں میں زخم ہے, ہاتھ میں زخم ہے, چھالے پڑ رہے ہیں, گھٹے پڑ رہے ہیں, اور پھر گھر آتا ہے اور بیوی کی ڈانٹ بھی سنتا ہے اور پھر بیوی کی تسلی خاطر اور تشبیہ خاطر کے لیے بیوی کو بھی خوش کرتا ہے, بچوں کی نگہداری کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, کبھی بچوں کا قہر سنتا ہے, کبھی بچوں پہ قہر کرتا ہے, پھر قہر کرنے کے نتیجے میں پھر اپنے آپ پہ قہر کرتا ہے. بچوں پہ غصہ کیا, بچوں کا کیا قصور تھا, اپنی تھکن ہم نے بچوں پہ اتار دی. یہ جو ریاضت ہے, یہ جو مصائب سے گزرنا ہے, یہ اولاد کی تربیت کی ریاضت, یہ عبادت, یہ محنت, یہ ابتلا, یہ آزمائش, اس کا اجر و ثواب اتنا ہے اگر ہر مرحلے پر اللہ کا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ بے حساب و کتاب.
بے حساب و کتاب جنت.
بہو آئی تھی اور بہو منحوس نکلی, کیا نہوں سکتی, بیٹی کو جنم دیا, شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے اس کفر پر, اس شرک پر, اس بد اخلاقی پر. خدا کو کیا ہم دکھائیں گے, نمازوں کا غرور ہے, نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. روزے اور حج کا غرور ہے, اللہ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ قبول کیا جائے, بیٹی دے دو بیٹا دے دو, خدا کی امانت ہے اور جو اس نے پیسہ دیا ہے وہ اس پہ خرچ کیا جائے اللہ کا حکم سمجھ کر, تربیت کی جائے اللہ کا حکم سمجھ کر, اور پھر امید رکھی جائے تو اللہ سے. یہ سب کیا ہے, تقاضائے توحید, خدا کی بندگی کے تقاضے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے, سب اللہ کی ہے. آپ بھی اللہ کے, آپ کی بیوی بھی اللہ کی, آپ کے بچے بھی اللہ کے, اور آپ کے درمیان جو ریلیشن ہیں وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے ہیں, اللہ کے مطابق ہونے چاہیے. کوئی چیز آپ کی اپنی پرائیویٹ نہیں ہے, سب اللہ کی ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سب کچھ اللہ کا ہے. جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے, زمین آسمان, یہ ٹھوس مادی چیزیں, یہ مجسم چیزیں, یہ سب اللہ کی ہیں, اور جو چیزیں مجسم نہیں ہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتی, وہ بھی اللہ کی ہیں. کوئی چیز کسی غیر حق کی نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی, اتر گئی دل میں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. جب آپ کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے, کچھ ہے اللہ کا ہے. تو مسلمان اس منہ سے کہتا ہے کہ رسول اللہ کی دو زندگیاں تھی، ایک بحیثیت نبی، ایک ان کی پرائیویٹ لائف.
ایک وزیر ہے، ایک کبیر ہے،
اکرم و کریم کل قوم، ہر گھر ہر قوم کے کریم و شریف و صاحب عزت شخص کی عزت کرو، تکریم کرو، حضور نے سکھایا یہ اخلاق۔ اب اگر احترام میں کھڑے ہوں، آپ دیکھیں گے بعض حضرات کے لیے، ہم جو ظاہر کوئی آیا بوڑھا بزرگ کوئی ہے، چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو، مگر اس کے سن اور سال کا احترام ہے، وہ اپنی عمر میں ہمارے باپ کے برابر ہے۔ ہم ہوں گے اللہ میں دہر، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ حضور کا ارشاد ہے، من لم یؤخر کبیرنا لیس منا، جو ہمارے درمیان ہمارے بڑے بوڑھوں بزرگوں کا وقار قائم نہ رکھے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنا جوانوں، یہ پیغام سنا کس کا ہے؟ پیغمبر عربی، پیغمبر ہاشمی، پیغمبر مکی، پیغمبر مدنی، پیغمبر قرآنی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہ کرے، بوڑھوں کا، بوڑھا ایک شخص صرف بوڑھا ہے، بڑا ہے عمر میں آپ سے بڑا ہے، اور کوئی اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے، اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اس دنیا میں آپ سے پہلے آیا ہے۔ اچھا وہ آیا ہے یا اسے بھیجا گیا ہے؟ خود سے آ گیا ہے، خدا ہے وہ، خود سے آ گیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے بوڑھوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اپنے بزرگوں کا کبیر، صرف کبیر ہونا، کبیر اس سے بڑا ہونا، اس کا وقار پاتے، اور بچوں کا اکرام کرو، احترام کرو، جو بچوں سے لطف و پیار سے پیش نہیں آتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا لَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بچوں پہ، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ترس نہ کھائے، لطف نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، وقار نہ پا، وقار نہ ان کا وقار کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ہم کسی بڑے کے لیے اٹھ رہے ہیں احترام میں، تو یہ کیا ہے؟ توحید کا تقاضا ہے، تہذیب نبوت ہے، نبی کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے۔ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ بچوں کو پیار کرو خدا کی خاطر، بڑوں کا احترام کرو خدا کی خاطر، وہ کہیں اور نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ، تو کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اللہ۔ اسے ایک عمل پیغمبر کی تشریح و تفصیل لفظوں میں ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے فاطمہ، کون ہے جو فاطمہ کے مقابلے پہ آ سکتی؟ احترام فاطمہ توحید کا تقاضا ہے، احترام فاطمہ توحید کا تقاضا ہے۔ دونوں جہان کی کوئی دوسری عورت مرتبے میں فاطمہ کے برابر ہے۔ فاطمہ تو رفعت منی، فاطمہ میرا جزو وجود ہے۔ میرا جزو، میرا، یہ سب مثالیں ہیں۔ مثال میں کیا دے رہا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے، کوئی چیز پرائیویٹ نہیں، کوئی چیز پرائیویٹ نہیں آپ کی، نہیں۔ اب سمجھیے کہ میں جسے کہتا ہوں ملک خدا، وہ کیسے ڈسکور ہو رہا ہے؟ کیپیٹلزم اسلام کا دشمن کیوں ہے؟ آپ کسی سے اس کی پوری دولت چھین لیں تو آپ کا دشمن نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہو کہ میری دولت ہے, پھر چھین لیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیپیٹلزم میں انڈیویجول پراپرٹی ہوتی ہے نا, پرائیویٹ, میں مالک ہوں, میں مختار ہوں, قیمتیں میں طے کروں گا, مزدوری میں طے کروں گا, مزدور کی قدر و قیمت کیا ہے اپنی جگہ کچھ نہیں, میں جو چاہوں گا طے کروں گا, اس کے خون پسینے کی قیمت وہ طے نہیں کرے گا, میں طے کروں گا, اس لیے کہ میں سرمایہ دار ہوں, چیزوں کی قیمت میں جو چاہوں گا طے کروں گا, اس لیے کہ میں بنا رہا ہوں, صنعت میرے ہاتھ میں, انڈسٹری میرے پاس ہے, تمام مینز آف پروڈکشن میرے پاس ہیں, میرے ہیں. یہ ہے کیپیٹلزم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ضرب کاری اصل سیدھے سیدھے, ایک شمشیر, ایک شمشیر لا لا الہ الا اللہ, کچھ نہیں ہے آپ کا, نہ زمین, نہ زمین کے اندر کے ذخائر, نہ زمین سے رویدہ ہونے والا کوئی دانا, نہ آپ کا جسم, نہ آپ کی جان, نہ آپ کے اوپر کا آسمان, نہ فضا, نہ ہوا, نہ پانی, کچھ نہیں ہے آپ کا. للہ ہے ما فی السماوات والارض, جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. یہ ملک نواز شریف صاحب کا ہے. یہ ملک کس کا ہے؟ پرویز مشرف صاحب کا تھا کبھی؟ جب وہ کرسی پہ رہے ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے کہ ملک میرا ہے. ان کی جگہ جو صاحب آئے وہ سمجھتے ہوں گے ملک میرا ہے. بھارت کے نریندر مودی صاحب کا ہے. امریکہ کے اوباما صاحب کا ہے. اور کیا مثالیں دوں؟ کسی زمانے میں جب پانچویں چھٹی درجے کا طالب علم تھا تو دنیا کی تمام کنٹریز کے کیپٹل اور ان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سب کے نام میں ان کے زبان سے یاد رکھتا ہوں. اب یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تب بھی یاد نہیں, بالکل یاد نہیں. نکال دیں ذہنوں سے یہ خناس, پڑھیں سورہ ناس, پڑھیں سورہ ناس, پناہ لیں اس رب کی جسے, جس کے بھی ظلم و ستم سے بچنا ہو وہ پناہ لے رب کی. قل اعوذ برب الناس, اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ ملک الناس. ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک خدا کی بحث ہے نا. قل اعوذ برب الناس, اس کے بعد ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے, سب کا بادشاہ. ملک خدا کو درد کیجئے, دریافت کیجئے, ڈسکور کیجئے, ریئلائز کیجئے, ریکوگنائز کیجئے, رجسٹر کیجئے اپنے ذہنوں میں, اپنے ضمیروں میں, اور بیعت کیجئے تو حق کی بیعت کیجئے, شہری بننے کی کوشش کیجئے تو ملک خدا کے شہری بننے کی کوشش. علمی اعتبار سے موٹی موٹی اصطلاحیں جو اکثر سناتا رہتا ہوں, گاؤں سہ نہ پائے, نہیں پائے, آپ ہنس رہے ہیں. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ میری پہنچ آئے. کیا سوئے زن میں خدا کی پسند. اسلام کہتا ہے کہ بنیاد ہونی چاہیے زندگی کی حسن زن پر. یہ حسن زن سے مراد تو زو والا زن ہے, اس نے زن پر اچھے خیالات پر زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے. میں جب کبھی کوئی موٹی اصطلاح, کوئی ٹرمینالوجی, کوئی نظریہ کوئی پیش کرتا ہوں تاکہ جو مجلس میں موجود طالب علم ہیں ان کی طالب علمانہ رگ بھی پھڑکنے لگے. جستجو بیدار ہو, لیکن پھر میں اور باتیں بھی تو کہتا ہوں. تو بہرحال اگر علمی اصطلاحوں میں گفتگو ہو تو ملک خدا کی گفتگو بڑی پرہیبت ہوگی, ہے بھی پرہیبت, سمجھ میں نہیں آئے گی, مشکل ہو جائے گی, الگ ہو جائے گی. اگر ملک خدا کی گفتگو اگر سمجھنا چاہیں تو ایک انسان مومن اپنی فطرت کی زبان میں اگر سمجھنا چاہے, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب ملک خدا ہے, آپ کو صرف ملک خدا کے شہری بننے کی خواہش ظاہر کرنا ہے. آپ ملک خدا میں, خدا ملکیت ہے خدا کی, آپ مخلوق ہیں خدا کی, مگر یہ لطف ہے, یہ کرم ہے خدا کا کہ آپ اس کے ہیں, مگر آپ نے, آپ کو اس نے ایک ایسی کیفیت بھی عطا کی ہے کہ آپ خودی کا نشہ بھی رکھتے ہیں, ایک گونا خودی کا نشہ بھی رہتا ہے. اور کبھی کبھی یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. یاس یہ گانا چنگیزی کا شعر ہے, بہت مشہور, سب کو یاد ہوگا, خودی کا نقشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا, خودی کا نقشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یہ گانا مگر بنا نہ گیا. کون ہے ہم میں سے جو فرعون نہیں بننا چاہتا, سچ بتائیے, تکلف کر کر حجاب نہ رکھی, اپنائیت سے بات کی, دل کی بات کی, کون ہے جو فرعون نہیں بننا چاہتا؟ ہر شخص کے اندر ایک فرعون پوشیدہ ہے, اور جہاں فرعونیت کے اظہار کا موقع ملتا ہے چوکتا بھی نہیں ہے, تھوڑے زد پہ بیوی آ جائے, بچہ آ جائے, دوست آ جائے, مزدور آ جائے, کسی ملک کی رعایا آ جائے, جھکتا کوئی نہیں. ہر شخص کے اندر ایک فرعون پوشیدہ ہے, ہر شخص کے اندر ایک ابلیس پوشیدہ ہے. ریاضت یہی ہے کہ اس فرعون کو غرق دریائے نیل کرنے میں کون کامیاب ہو جاتا ہے. مگر خدائی کا تقاضا کیا ہے کہ فرعون کو غرق نیل کر کے دکھاؤ. تمہارے اندر جو فرعون ہے, تمہارے اندر جو ابلیس ہے, اسے رجیم کر کے دکھاؤ اور خود کو ملک خدا کا شہری بناؤ. بہت تفصیلات ہیں مگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں, آپ کو کیا معلوم کہ ایک ایک جملہ کہنے میں میری کتنی جان نہیں لگتی. طاقت سر ہوتی ہے, اور میں ممکن نہیں ہوتا ہے کہ جب میرے جذبات انوالو ہو جائیں, چاہے فضائل ہوں یا مصائب ہوں یا علمی مطالب ہوں, تو پھر میرا لب و لہجہ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا ہے, میرے اختیار میں نہیں رہتا. تو بہر جتنی توفیق ہوتی ہے اور سکت ہوتی ہے آپ تک مطالب گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ملک خدا کی بحث بہت ہے میں, لیکن ملک خدا یہی ہے, ملک خدا کے شہری بننے کی سبیل یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اندر کے خناس کو نکالیں اور سورہ ناس کو پڑھیں. پورا قرآن میں 114 سورہ ہیں قرآن میں, پورا قرآن, ایک آخری سورہ والناس کی کوئی سمجھ لے, دل سے قبول کر لے, اس ذات حق کو اپنا رب سمجھے, اسی کو اپنا ملک و مالک سمجھے, اسی کو اپنا معبود سمجھے, مشکل ہے, کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اسی کی بارگاہ میں پناہ لے لیں. ملک خدا میں آ گیا. توجہ ہے, اس ملک کے خدا میں, سب ملک کے خدا میں مگر سب غفلت میں, اس ملک کے خدا میں جو لوگ واقعا خدا کی بات کرتے رہتے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی, رسول, اوصیاء, اولیاء, وہ اللہ کے ملک کے اچھے اور بہترین شہری ہیں اور اللہ کی طرف سے معین کردہ عہدیدار ہیں, صاحبان منصب ہیں, صاحبان منصب ہیں. اور جس کا ملک ہوتا ہے وہی تو منصب عطا کرتا ہے. جس کا ملک ہوتا ہے, اللہ کے ملک کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے بھی مشکل اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی عادت پڑ گئی ہے حکمراں خود سے بنانا.
اس شعر کی دو پرتیں,
ایک جگہ میں نے یوں پڑھا کہ اپنی جیبوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، اور ایک جگہ کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، مولانا حالی کا شعر، مولانا حالی کا شعر، تو مسجد میں خضر کی صورت بنا کر شیطان پہنچتا ہے. صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسلام سے بیزار ہو جائیں. کل رات میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کرتا رہوں گا. پھر آپ دیکھیے تو آج پوری دنیا میں، آج بھی پوری دنیا میں انسانی ضرورتیں کیا ہیں، بنیادی انسانی ضرورتیں کیا ہیں، سلگتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے سوالات کیا ہیں، دہکتے ہوئے سوالات کیا ہیں، انسانی ضرورت کیا ہے، اسلامی ضرورت کیا ہے، مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے، غیر مسلموں کی ضرورت کیا ہے، امن و عافیت کے کیا تقاضے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، جہالت سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، بے امنی سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اور جو خلیفۃ المسلمین بنے ہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. بس ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، پھر نہیں دہراؤں گا. ابتدائی بالکل شروع کی پرائیورٹیز کیا ہیں ان کی؟ عورتوں کا ختنہ کرنا ضروری ہے. جیسے اسلام میں سب سے بڑا واجب رقاقت ذہن و پستی طبیعت کی کوئی انتہا ہوتی ہے. دوسری پرائیورٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے مزارات کو اڑا دو، اصحاب کی قبروں کو کھود دو، قبروں سے لاشیں نکالو، ان کے ساتھ بے حرمتی کرو، کلمہ گویوں کو ذبح کرو کلمہ پڑھ پڑھ کر، تاکہ جب اللہ اکبر کہہ کر آپ کسی کو ذبح کریں گے تو اس کی اولاد لفظ اللہ اکبر سے بھی نفرت کرنے لگے گی. یہ ہے پرائیورٹیز کس کی؟ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور اسلامک اسٹیٹ کے بانیوں کی. یہ اسلام ہے اور بڑے بڑے مدارس کے علماء بیعت کر رہے ہیں. اس کے معنی ہے کہ ان کو آج تک معلوم نہیں کہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہونے کے آداب اور شرائط اور اوصاف کیا ہونے چاہیے. اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم ممبر سے توحید کے ساتھ ساتھ امامت کی بحث کرتے رہے، امیر پڑھتے رہے، حکمرانی کا معیار کیا قائم کیا ہے. اکثر پڑھ دیتا ہوں یہ شعر، جناب وفا ملک پوری کا, وہ فرما رہے ہیں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا. سنو دیوانوں سنو, شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں.
کرو کہ پھر کسی ابو بکر کے سر اٹھانے کی ہمت نہ رہے. سیاسی گفتگو نہیں ہے، دینی گفتگو ہے، یہ مذہبی گفتگو ہے، یہ توحید اور آخرت سے جڑی ہوئی گفتگو ہے۔ پہچانو مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ کوشش ہے کہ کوئی مسلمان روئے زمین پر کوئی کلمہ کو چین کی نیند سونے نہ پائے،
اور دوسری طرف یہ ہے کہ تم تو ہو گئے مسلمان، تمہاری نسل مسلمان رہنے نہ پائے،
تمہارے درمیان ایسے فتنے اٹھائے جائیں گے کہ تمہیں اسلام سے نفرت ہو جائے، اذان سے نفرت ہو جائے، کلمہ اللہ اکبر سے نفرت ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے نفرت ہو جائے۔ اور جب بھی ایسا ہو تو پلٹ کے دیکھنا کربلا کی طرف۔
مدد لو کربلا سے، کربلا کے بے سہارے تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دیکھو کربلا کی جنگ میں کیا ہوا تھا، کم سے کم 30,000 کے لشکر کے مقابلے 70-72 افراد کا لشکر لے کر فرزند رسول حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن محمد، حسین ابن رسول، 70-72 کا قابلہ لے کر گیا۔ تہذیب کیا تھی، جنگ کا سلیقہ کیا تھا، حسین کی اسٹریٹجی کیا تھی، کچھ بھی ہو جائے جنگ میں ہم پہل نہیں کریں گے۔ اللہ پانی بند کرتے ہیں، کر دے، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ آج 7 محرم ہے، سال بھر آپ انتظار کرتے ہیں محرم آئے گا تو آقا کا ماتم کریں گے، محرم آتا ہے اور چلا گیا، اس تیزی سے چلا، اس تیزی سے چلا گیا۔ اب اس سال محرم کو جانے نہ دینا، یہ تذکرہ رکنے نہ پائے، مسلسل رہے یہ تذکرہ۔ وارث خون حسین آنے والا ہے، استقبال کی تیاریاں کرو، استقبال کی تیاریاں کرو، ایمان پختہ رہے، عمل میں استواری رہے، ثبات قدم رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے وفاداری میں کمی نہ آنے پائے، کسی فریق کار کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا، حق کا دامن نہ چھوڑنا، اور حق کا دامن تھامے رہنے میں سب سے زیادہ مدد کریں گے تمہارا تمہاری حسین، اور حسین کے ساتھ شہید ہونے والے 72 شہداء۔ سید الشہداء کا پہلا یہ اصول کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آداب کیا ہیں، انداز کیا ہے۔ جب 9 محرم کو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک شب کی مہلت دی، کس لیے؟ شب بھر کیا کیا؟ تلاوت کلام خدا، نماز، ذکر، دعا، اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی سرکار سید الشہداء کے لشکر میں قافلے میں ایک مؤذن بھی تھا، روزانہ وہ مؤذن اذان دیتا تھا، مگر تم خاموش رہو، اور اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا کہ بیٹا آج کیوں مر رہا ہے، کل آپ علی اکبر کا ماتم کر۔ علی اکبر بیٹا آج کیوں مر رہا ہے، کیوں؟ حجت تمام کرنی ہے، حجت تمام کرنی ہے۔ علی اکبر وہ بیٹا ہے جو سورت میں، سیرت میں، افطار میں رسول کی شبیہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کی آواز میں اذان گونج جائے، رسول اللہ جب کہتے ہوں گے اللہ اکبر تو کیا شان ہوتی ہو، جب رسول اللہ فرماتے ہوں گے اشہد اللہ الہ اللہ الا اللہ کیا شان ہوتی ہوگی حضور کے ساتھ ذرہ ذرہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ذرہ ذرہ تسبیح و تحمید الہی کرتا ہے آج اس کی اذان ہو جائے جس کی آواز رسول کی آواز ہے جناب علی اکبر نے اذان دی نماز باشماعت میں اور اس کے بعد دشمنوں نے جنگ کا سلسلہ شروع کیا حملہ اولا ہوا اصحاب و انصار شہید ہوئے پھر دست بدست جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جب انصار کی فہرست تمام ہو چکی تو بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے صحیح روایات کی بنا پر یہی ہے کہ سب سے پہلے آقا نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر لیکن جب علی اکبر شہید ہو گئے نا تو پھر کسی کو قرار نہیں تھا قوم چاہتے تھے کہ پہلے وہ شہید ہو محمد چاہتے تھے پہلے وہ شہید ہو قاسم چاہتے تھے پہلے وہ شہید ہو ہر بچہ ہر نوجوان چاہتا تھا شہید ہو امام حسن کی یادگار قاسم قاسم کا سین قاسم کی عمر کم ہے ابھی 13 برس کا سین ہے 13-14 کے درمیان ہے اور قد ایسا بوڑھا سا قد ہے کہ کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں ہوتا جو جاتے تھے امام کی طرف سے بھی جو گئے ان کے جسم پہ زرہ تھی مگر قاسم وہ ہے جس کے جسم پہ کوئی زرہ نہیں ہے معمولی سا کرتا ہے معمولی سی قبا کوئی زرہ نہیں ہے اور ماں نے شب بھر تربیت دی ہے تربیت دی ہے شب بھر یا دہانی کرائی ہے بیٹا قاسم کل تمہیں امو جان پہ جان نثار کرنی ہے یہ صرف امو جان نہیں ہے تمہارے یہ چچا نہیں ہے یہ امام وقت ہے بیٹا فرزند رسول میں رسول اللہ کی بہو ہوں میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں فاطمہ زہرا کے سامنے کیسے جاؤں گی بیٹا اگر تم قربان نہیں ہو ماں بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے جناب قاسم جب آئے ہیں حضرت سید الشہداء کے پاس خدا کی قسم یہ بڑے قیامت کے مسائل ہیں یہ بڑے قیامت کے منظر ہیں میں اپنی طرف سے کوئی نہ عبارت آرائی کرتا ہوں نہ منظر نگاری میں تو بہت ہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تاریخ کی سچائی بیان کر دیتا ہوں روز عاشورا حضرت نے بہت سو کو رخصت دی ہے مگر جب قاسم کو رخصت کرنے کا موقع آیا ہے عجیب کیفیت تھی حسین پر حسین کیسا شجاع حسین کیسا صابر حسین کیسا اوہراز حسین کیسا اولوالعزم قاسم ایسا پیارا بھتیجا تھا کہ جب قاسم آیا تو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے کہ خشک کھاتے زمین پر بابا نے جو تعویذ باندھا نا یہ تعویذ کسی سخت موقع پر کھول کے پڑھ
پڑھنے کا قاسم نے تعویذ اس میں خلاصہ مضمون یہ تھا کہ میرے بھائی حسین کربلا میں جب تم تنہا ہو گئے